عظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وقدرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مجھے پہلے سے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جعفری ہاؤس کے اس خمسے میں 25 دسمبر کی آج کی یہ تاریخ بھی آئے گی، لیکن باقاعدگی کے ساتھ میری مجالس سننے والوں کو معلوم ہے کہ دوران مجالس جب بھی کوئی خاص تاریخ آتی ہے تو میں اس تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ گفتگو کرتا ہوں.
سبحان اللہ،
شب جمعہ آ گئی تو شب جمعہ کا تذکرہ ہو جاتا ہے، جمعہ کی سہ پہر آ گئی تو جمعہ کی سہ پہر کا. 25 دسمبر، ایک طرف دنیائے عیسائیت آج حضرت عیسیٰ کی ولادت کا جشن منا رہی، مریم بنت عمران، سورہ آل عمران. ابھی ابھی مجھ سے پہلے جو ہمارے ذاکر بھائی حضرت ابو طالب اور جناب عمران کے حوالے سے ایک قصیدہ پڑھ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے والا عمران جناب مریم آل عمران کی پہلی شخصیت، اور جناب مریم کے حوالے سے ایک بہت ہی مختصر روایت جو جناب مریم کے بارے میں نہیں ان کے حوالے سے ہے، جو میرا 3 دن کا عنوان تھا. آج یقیناً کچھ ایسے مومنین اور مومنات ہوں گی جو گزشتہ 3 دن نہیں آئے تھے، تو انہیں کچھ باتیں سمجھنے میں شاید پریشانی ہو جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں. آج چھٹی کا دن ہے، مجلسے بہت زیادہ ہیں، آپ کو ہر جگہ جانا ہے، مجھے ہر جگہ پڑھنا، تو آج کسی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں. پھر بھی کوشش کروں گا کہ کوئی بھی ایسی بات عرض نہ کروں جو نئے آنے والے کے لیے مجلس کو سمجھنے میں پریشانی کا سبب بنے. امتحان، ہر مومن کا امتحان اللہ کو لینا ہے. اور جیسا کہ میں عرض کرتا آ رہا تھا کہ عام طور پر مومن کے امتحان میں مصیبت، پریشانی، خوف، فاقہ، موت، اولاد کے لاشے. کافر کا امتحان حکومت، دولت، کوٹھی، بنگلہ، کار، اچھی تجارت، یہ ساری دنیاوی نعمتیں. لیکن مومن کے ان مصیبتوں والے امتحان کے آخر میں اللہ کا ایک وعدہ بھی ہے، انا مع العسر یسرا. ہر زحمت و پریشانی کے بعد اللہ تمہیں اسی دنیا میں راحت و آرام دے گا اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے. اب امتحان کے حوالے سے روایت آئی، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو یہ ارشاد فرما رہے کہ لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے اس آدمی پر. یہ ایک بڑی طویل حدیث ہے جس میں امام نے 15 آدمیوں پر 3 بار 3 بار 3 بار کر کے لعنت بھیجی، اور وہ 15 کے 15 مومنین کی کیٹیگری میں. اچھا ایک بات اور ذہن نشین ہو جائے کہ لعنت گالی نہیں, لعنت کے معنی ہیں یہاں پر اللہ کی رحمت موجود نہیں, اس کے بارے میں لفظ لعنت کہا جائے. کہا لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے, یعنی رحمت خدا سے دور ہے, رحمت خدا سے دور ہے, رحمت خدا سے دور. جو اپنے آپ کو مومن کہے اور 40 دن میں ایک بار اس کا کوئی امتحان نہ لیا جائے, یہ امتحان نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے گھر میں رحمت خدا نہیں ہے. اب سننے والا راوی ذرا گھبرا گیا, کیونکہ دنیا میں کتنا ہی پریشان حال آدمی کیوں نہ ہو, ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہر 40 دن میں اس کے گھر میں کوئی مصیبت آ رہی. راوی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ مصیبت کا مطلب یہ ہے کہ موت, مصیبت کا مطلب یہ ہے کاروبار کا فیل ہو جانا, مصیبت کا مطلب یہ ہے کہ قید و بند. ایسا کون ہے کہ ہر 40 دن پوری زندگی؟ امام نے کہا نہیں, 40 دن میں کم سے کم ایک امتحان اللہ دے گا, چاہے وہ اتنا چھوٹا امتحان کیوں نہ ہو. کہ وہ درہم و دینار گن رہا, 100 درہم ہونے چاہیے تھے, اب جو گنتی کی تو 99 نکلے. ایک بار اس کا دل گھبرا گیا, ایک دینار کہاں چلا گیا, دوبارہ گنے پتا چلا نہیں پورے 100, گنتی میں غلطی ہو گئی. یہ اتنی دیر کا امتحان بھی بہرحال ایک امتحان ہے, اور 40 دن میں ہر اس آدمی کو ایسا کم سے کم ایک امتحان دینا جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہا. اب امام فرماتے ہیں کہ یہاں پر امتحان میں اگر کسی کے پیر پھسل گئے, گناہ کر بیٹھا, خدا کی نافرمانی کر بیٹھا, مثلا روزی کی تنگی ہوئی, جھوٹ بول کے روزی کمانے لگا, پیسے کی کمی ہوئی, فراڈ کر کے پیسہ کمانے لگا, گھر کے اندر وہ اللے تللے نہ کر سکا, اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھر سے نکال کے جاب کرانے لگا. امام نے فرمایا کہ امتحان کے موقع پر اگر کسی کے قدم پھسل گئے اور روز قیامت اس نے کہا پروردگارا تو نے اتنا بڑا امتحان ڈالا تھا تو مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, تو اب امام تشریح کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہا یا اللہ تو نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا, یوسف نبی کو لایا جائے گا, کہا تم ان سے بھی زیادہ خوبصورت, دیکھو یوسف اتنے حسن و جمال کے باوجود اس امتحان میں پورا اترے, گناہ کے راستے پہ نہیں گئے. اگر کسی نے کہا کہ اے خدا تو نے ایسی بیماریاں اور غربت میرے گھر میں ڈالی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا, حضرت ایوب کو لایا جائے گا کہ کیا ان سے بھی زیادہ مصیبتیں تمہارے گھر میں آئی تھی, دیکھو ایوب کے قدم نہیں پھسلے, تم کیسے گناہ کر بیٹھے. اور اگر کسی نے کہا کہ خدا بندہ لوگوں نے اتنا تانا دیا, اتنی ٹونٹنگ کی, گھر والوں اور رشتے داروں نے اتنا پریشان کیا, کہ کس طرف جا رہی ہے میری مجلس, اس جملے پر آپ کی اور ہمارے گھر کی شادیوں میں, آپ کے اور ہمارے گھر کی برتھ ڈے فنکشن میں, آپ کے اور ہمارے گھر کے سوشل گیدرنگ میں, مولانا ہمیں پتا کہ شادی کے موقع پر بھی فلا فلا چیزیں حرام ہیں تو حرام رہیں گی, بے حجابی حرام ہے تو شادی میں بھی حرام ہے, مکس گیدرنگ حرام ہے تو شادی میں بھی حرام ہے, گانا بجانا حرام ہے تو شادی میں بھی حرام ہے, فضول خرچی حرام ہے تو شادی میں بھی حرام ہے. لیکن کیا کریں مولانا, گھر والے نہیں مانتے, دوست احباب نہیں مانتے, شادی تو ایک ایسا موقع ہے کہ سب کو خوش کرنا ہوتا ہے. جب کسی نے گناہ کے راستے پر یہ کہہ کے قدم رکھا کہ خدا بندہ یہ دباؤ برداشت نہ ہوا دوستوں کا, خدا بندہ یہ پریشر برداشت نہ ہوا خاندان والوں کا, ان کے تھانے ان کی ٹونٹنگ, تو ایک بار جناب مریم کو لایا جائے گا کہ کہا کہ کیا مریم سے بھی زیادہ تمہاری توہین کی جا رہی تھی, کیا مریم سے بھی زیادہ تمہیں تانے دیے جا رہے تھے, کیا مریم سے بھی زیادہ تمہیں پریشرائز کیا جا رہا تھا, دیکھو ہماری اس بندی اور کنیز کے قدم تو راہ حق سے نہ ہٹے. سورہ مریم میں خاص وہ واقعہ پڑھ لیجئے گا جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا موقع آ رہا ہے. کل میں نے کسی اور حوالے سے جناب مریم کا تذکرہ کیا تھا, دعا کا عنوان تھا, آج کسی اور حوالے سے اس معصومہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس کے گھر میں آج وہ ولادت ہو رہی ہے کہ جسے تقریباً ساری دنیا اس وقت خوشی کے حوالے سے منا رہی ہے, لیکن میں اپنی مجلس یہاں پر روک کر ایک سوال آپ کے سامنے کر کے اس کے جواب کا انتظار رات تک کرواتا ہوں اور پھر اپنے اصل عنوان پہ آتا ہوں. اور وہ یہ کہ اللہ ایک طرف یہ اعلان کیا کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا, خود پیغمبر سے کہا انک میتم و انہم میتون، اے حبیب تمہیں بھی موت کے مرحلے سے گزرنا ہے اور ان سب کو موت کے مرحلے سے گزرنا. تو جس عیسیٰ کو اللہ نے آج پیدا کیا یعنی اس دنیا میں بھیجا، وہ عیسیٰ اب تک کیوں زندہ رکھے گئے؟ کیوں مرحلہ موت سے نہ گزرے؟ کس کا انتظار ہو رہا ہے جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو اتنی طویل زندگی ملی ہے؟ اور جو آنے والا آئے گا، حضرت عیسیٰ کو اس آنے والے کی کیا خدمت کرنا ہے؟ 25 دسمبر ولادت حضرت عیسیٰ، چنانچہ اس سوال کا جواب اسی عنوان میں آئے گا. تھوڑا سا لائٹ کا پرابلم، اس کی وجہ سے مائک کا پرابلم، اس کی وجہ سے آواز سمجھنے میں پریشانی، لیکن یہ کیسی مجبوری کہ جس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. تو میں بات آگے بڑھاؤں تو یہ مجلس جعفری ہاؤس کی، اس کا عنوان الگ. رات کی مجلس قومی مرکز کی، اس کا عنوان معرفت امام زمانہ. یہ بات، یہ جملہ وہاں جا کے مکمل ہوگا. مگر 25 دسمبر ہمیں اللہ کی ایک اور بڑی نعمت ملی، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کا دن، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں جس شخصیت کے نام میں محمد اور علی کو جمع کر دیا جائے وہ دنیا کی اہم ترین اور عظیم ترین شخصیت بن جاتی ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا. قائد اعظم محمد علی جناح، آج ان کی ولادت کا دن پورا پاکستان منا رہا، لیکن وہ خوشی اپنی جگہ ہے. اس کے حوالے سے جو میرا عنوان چل رہا ہے، بڑے عجیب اتفاق سے یہ دونوں ولادتیں، میرے دونوں عنوانات جعفری ہاؤس اور قومی مرکز وہاں کی مجلس کا حصہ بن گئی ہیں. لیکن کیونکہ اس وقت قائد اعظم کے حوالے سے جو پیغام ہے وہ تو براہ راست جعفری ہاؤس کی مجلس کا عنوان تھا، ایک جملہ میں نے کہہ دیا. اب میں اپنے عنوان پہ آتا ہوں تو آپ کی سمجھ میں اس جملے کی مزید وضاحت آ جائے گی. اور وہ یہ کہ قرآن کریم کی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی. پہلی آیت آج کے لیے تلاوت کی گئی، دوسری آیت مسلسل تلاوت کر رہا ہوں جو کل آخری مجلس تک چلے گی. پہلی آیت کا ترجمہ یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے جب ہم تمہیں کوئی نعمت دیتے ہیں، یہ ملک پاکستان، یہ ملک مملکت خدا داد پاکستان ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی. جب ہم تمہیں کوئی نعمت دیتے ہیں، اگر تم ہمارا شکر ادا کرو تو ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں، اور اگر نعمت ملنے کے بعد گناہوں کی جانب چلے گئے، ولئن کفرتم، اگر نعمت ملنے کے بعد کفر اختیار کیا، اگر نعمت ملنے کے بعد کفران کیا، انا عذابی لشدید، تو یاد رکھو کہ ہمارا سخت ترین عذاب تم پر آتا. ایک نعمت ہمیں ملی قائد اعظم محمد علی جناح کی اس تمام کوششوں کے نتیجے میں. آج کی مجلس میں دیکھنا کہ ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کیا کہ اس نعمت کا کفران کیا. اور یہیں سے ہماری بات اس آیت پہ چلی جائے گی جو پہلے دن سے آج تک ترجمے کی بھی محتاج ہے، اب تک میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا. یہ آیت سورہ انفال کی ہے، یہ تو میں عرض کر چکا ہوں. ترجمہ یہ ہے کہ ڈرو واتقوا، ڈرو اس فتنے سے، جب پھیلے گا تو اس کی لپیٹ میں خالی ظالم نہیں آئیں گے، جو ظلم کرنے والا، جو زیادتی کرنے والا، جو غلطی کرنے والا ہے. جب فتنہ پھیل جائے گا اس کی لپیٹ میں خالی ظالم نہیں آئیں گے، ظالم و مظلوم سب اس لپیٹ کے اندر آ جائیں گے. یہاں پہ رک کے پیغمبر کی واضح سنا دوں، جس کے بعد میری بات واضح ہوگی کہ اگر کہیں مکس گیدرنگ ہو رہی ہے آپ نہیں کر رہے، لپیٹ میں آپ بھی آ جائیں گے. اگر کہیں بے حجابی ہے، آپ کا گھرانہ اس میں شامل نہیں ہے، اس کی لپیٹ میں آپ بھی آ جائیں گے. اگر کہیں پہ لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے، آپ اس میں شریک نہیں ہیں، لیکن اس کی لپیٹ میں آپ بھی آ جائیں گے. شہید باقر صدر عراق کے مظلوم عوام کو بار بار یہ یاد دلاتے تھے کہ خیال کرنا. یہ آیت جو شہید صدر اکثر تلاوت کرتے تھے، پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، شہید صدر اور ان کی شہیدہ بہن سیدہ امینہ بنت الہدیٰ کے حوالے سے یہ آیت ان کی پسندیدہ آیت تھی. اس طرح گھر میں خاموش بیٹھنے سے اور یہ سوچنے سے کام نہیں چلے گا، غلطی وہ کر رہا ہے میں تو نہیں کر رہا ہوں، گناہ وہ کر رہا ہے میں تو نہیں کر رہا ہوں، معاشرے میں خرابی وہ پیدا کر رہا ہے میں تو نہیں کر رہا ہوں. جب فتنہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی لپیٹ میں سب آتے ہیں. ابھی میں اپنے اصل عنوان پہ آنے والا ہوں، یہ کچھ تمہیدی باتیں ہیں جو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. اللہ کے رسول ایک مثال دے رہے ہیں، اور یہ مثال اسی لیے دے رہے ہیں کہ یہ جو ایک خیال آ جاتا ہے مسلمان اور مومن کے دل میں، اگر میں نے گناہ نہیں کیا تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، غلط ہے یہ خیال. جو میں نے کل رات کی مجلس کے آخر میں عرض کیا تھا، آقا حسین یا ان کے گھرانے کو یزید سے کیا خطرہ تھا؟ بیٹھ جاتے اپنے گھر کے اندر، جو فساد برپا کر رہا ہے کرتا رہے، میرا گھرانہ محفوظ نہیں، آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے. یہ جو چیز اسلام میں ہے اس کا ایک اور نام ہے، اس کو میں امر بالمعروف بعد میں بتاتا ہوں. پیغمبر ارشاد فرما رہے کہ کشتی جا رہی ہے، پرانا زمانہ ہوائی جہاز تو تھے نہیں، آج آپ ہوائی جہاز کی مثال بنا لیجیے. پیغمبر فرما رہے کہ جہاز جا رہا، مسافر جہاز، بہت سارے مسافر بیٹھے سمندر میں. کل رات کی مجلس میں جو ایک مسافر کا تذکرہ ہوا جس کا جہاز ٹوٹ گیا، اور پھر کس طریقے سے اس کی شادی ہوئی بادشاہ کی بیٹی سے، سب خواب تھا، یہ بتا دوں وہ خواب کی بات تھی. ایسے ہی جہاز جا رہا، مسافروں سے بھرا ہوا، دریا سمندر کے بیچ میں، دریا نہیں سمندر کے بیچ میں پہنچا، اور ایک بار ایک آدمی کھڑا ہوا. یہ قرآن کی اس آیت کو اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں، پھر میں اسے اپنے موجودہ حالات میں منتقل کروں گا. کھڑا ہوا اپنی جگہ سے، اور جس سیٹ پر بیٹھا تھا اسے کھودنے لگا اور وہاں پہ سوراخ کرنے لگا. پیغمبر نے فرمایا کہ اس وقت اس کشتی میں موجود باقی لوگ کیا کریں گے؟ نگاہیں پھیر لیں گے، اپنے کام میں لگے رہیں گے؟ اصحاب رسول نے کہا نہیں، سب گھبرا کے کھڑے ہو جائیں گے، پہلے اسے روکیں گے، کیا کر رہے؟ کہا اگر نہیں مانا. کہا کہ پھر اسے ڈانٹے اور ڈپٹیں گے؟ کہا نہیں مانا. پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، روک دیں گے اسے. کہا کیوں پکڑیں گے اس کا ہاتھ؟ اگر وہ یہ کہہ دے، اب یہ جملہ میرا ہے لیکن پیغمبر کا مفہوم یہی تھا، اگر وہ کہہ دے کہ بھائی تمہیں میرے معاملے سے کیا تعلق، میں تمہاری سیٹ پہ جا کے تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں تمہاری سیٹ میں تو کشتی میں سوراخ نہیں کر رہا ہوں، اپنی سیٹ کو سنبھالو، میری سیٹ میں نے پیسے دیے، میں نے کرایہ دیا، میری مرضی، تم سن لو گے اس کی بات، دلیل مان لو گے اس کی، کہو گے بھائی یہ تو بڑی عقلی بات کہہ رہا ہوں، وہ اپنے گھر میں جو کرے، ہمیں کیا اختیار بولنے کا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانو گے بھائی؟ بات تو صحیح کہہ رہا، اس کرسی کا، اس سیٹ کا کرایہ میں نے دیا، میری مرضی ہے کہ میں جو چاہے کروں. کہا نہیں یا رسول اللہ، مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کشتی میں وہاں پہ سوراخ کر دے جہاں خود بیٹھا ہے، تو جب کشتی میں پانی آئے گا کشتی ڈوبے گی، تو خالی وہ نہیں مرے گا، ہم بھی مر جائیں گے، اس لیے ہم اس کو روک رہے ہیں. پیغمبر نے کہا یہی مثال امر بالمعروف کی ہے، یہی مثال گناہوں کی ہے، یہی مثال معاشرے کی ہے، کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا کہ بھائی میں تمہاری عورت کی چادر تو نہیں چھین رہا، میری بہن بے پردہ جا رہی ہے، تمہیں کیا اعتراض؟ بھائی میں تمہاری بیٹی سے تو نہیں کہہ رہا کہ بے پردہ ہو جاؤ، میں اپنی بیٹی کو بے پردہ گھر سے نکال رہا ہوں، تم کون ہو بولنے والے؟ بھائی میں نماز قضا کر رہا ہوں، تمہیں تو نہیں کہہ رہا کہ نماز قضا کرو، تم نے کیوں میرے معاملے میں دخل دیا؟ میں اپنے کپڑے کی دکان پہ بیٹھ کے فراڈ کر رہا ہوں، تمہاری دکان میں آ کے تو فراڈ نہیں کر رہا ہوں، اپنا معاملہ سنبھالو. انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے محاورہ، مائنڈ یور اون بزنس، کام سے کام رکھو، میں تمہارے معاملے میں دخل نہ دوں تو میرے معاملے میں دخل نہ دو. کہا کہ یہ کہنا اسی آدمی کی طرح ہے کہ میں اپنی جگہ سوراخ کر رہا ہوں تمہاری جگہ نہیں. ارے اس کا گناہ اپنی جگہ وہ کرتا رہے، جب یہ بڑھے گا تو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس کی بے پردہ بیٹی تمہارے گھر میں بے پردگی لے کے آئے گی، اس کے گھر کا گانا تمہارے خاندان میں گانا لے کر آئے گا، اس کا دکان پہ فراڈ کرنا تمہارے کاروبار میں حرام لے کے آئے گا. یہی قرآن نے کہا واتقوا فتنہ، خبردار، ڈرتے رہنا اس فتنے سے. جب ڈر جائے گا تو خالی ظالم اس کی لپیٹ میں نہیں آئے گا، مظلوم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، تو فتنے کو وہیں روک دو. اب یہ آئے بہت اہم، اب اس میں بہت سی باتیں عرض کرنا، مگر پہلے 25 دسمبر کے حوالے سے ایک بات، اور وہ یہ کہ یہ آیت کب نازل ہوئی. ایک سوال یہ ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کب قرآن کریم نے یہ کہا کہ اس فتنے سے ڈرتے رہنا، ظالم یہ کہے کہ فتنہ پھیلائے گا، وہ فتنے کو فتنہ نہیں کہے گا، مگر دلیل یہ لائے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں، تم کون ہو بولنے والے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی جنگ بدر کے اختتام پر. بلکہ یہ سمجھیے کہ ابھی مسلمان بدر کی لڑائی کے بعد مدینے میں آئے بھی نہیں. بدر، چار جو بڑی جنگیں ان میں سے دو مدینے کے باہر ہوں، بدر اور خیبر، اور دو مدینے کے اندر احد اور خندق، تو بدر مدینے سے خاصا دور، بہت دور. جنگ جیتنے کے بعد مسلمان واپس آ رہے ہیں، اور بڑی عجیب یہ جنگ تھی. جب جنگ شروع ہوئی تو بالکل یک طرفہ مقابلہ لگ رہا تھا، آج مسلمانوں کو مرنا ہی مرنا ہے، آج کافروں کو جیتنا ہی جیتنا. 313 کا مختصر لشکر. اب یہ جنگ بدر کے 313 الگ ہیں، امام زمانہ کے 313 الگ ہیں، وہ بات رات کی مجلس میں آ چکی. امام زمانہ کے 313 سب منتخب سلیکٹڈ، ایک سے ایک، دین عقیدے ایمان اور طاقت کے اعتبار سے مضبوط. پیغمبر کے 313 جسمانی اعتبار سے بہت کمزور، کئی تو بچے ہیں، کئی تو بوڑھے ہیں. جو جوان بھی ہیں ان میں سے ہر ایک لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں، جنگی جانور اونٹ اور گھوڑے بھی پورے نہیں. اور کفار مکہ، ایک ایک آدمی 500 کے برابر، اتنے بڑے بڑے سردار آئے تھے کہ ایک سردار بظاہر پورے مسلمانوں کے لیے کافی تھا. عمر ابن عبدالود، جنگ خندق میں ہمیں معلوم ہے کہ 1000 کے برابر، بدر میں 1000 کے برابر والا کوئی نہ صحیح، مگر ایک ایک 500 کے برابر 1000 کا لشکر، یہ 313. اور پیغمبر کی اپنی یہ کیفیت، یہ دو جملے رسول خدا کے اس لیے تھے کہ قیامت تک لوگوں کو پتا چلے کہ بدر میں مسلمان کتنے کمزور تھے. دو جملے، پہلا جملہ اللہ سے تھا، بدر کی لڑائی کی صبح پیغمبر نے دعا مانگی فجر کی نماز کے بعد، اے خدا یہ ایک مٹھی بھر تیرا کلمہ پڑھنے والے دنیا میں، اگر آج یہ بھی مارے گئے تو تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ رہے گا. اور دوسرا جملہ مسلمانوں سے تھا کہ اے مسلمانوں کا خیال کرنا، آج مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے، اسے انگریزی میں کہتے کریم، آج مکے نے اپنی کریم تمہارے سامنے رکھ دی، آج اگر ان کو مار لیا تو سمجھو کہ پھر کامیابی ہی کامیابی. اور اتنی بڑی کامیابی مسلمانوں کو ملی، کس کے توفیل ملی، کس کے سبب ملی، کس کی تلوار نے اسلام کو بچایا. پیغمبر کا جملہ کہ مٹھی بھر اگر مارے گئے تو تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا، اللہ سے کہہ رہے ہیں. تو کس نے کلمہ اسلام کو بدر میں بچایا؟ مسلمانوں کو یاد نہ رہا ہو دشمنوں کو ضرور یاد، دربار میں یزید کا جملہ تھا آج میں نے بدر کا انتقام لیا. تو بدر کی لڑائی کے بڑے اثرات تھے، وہ تو آپ مجلسوں میں سنتے ہیں، میں وہ بدر کی لڑائی کا نتیجہ نکال رہا ہوں جو آپ کم سنتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی کو ان ایکسپیکٹڈ وکٹری مل جائے تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہی بڑا خطرناک مرحلہ ہے، یہاں پہ آدمی غافل ہو جاتا، سمجھتا ہے کہ آج تو میں نے پالا مار لیا، آج تو میں میدان جنگ جیت گیا، اب تو دشمن ایسا ختم ہوا ہے کہ کبھی زندگی میں سر نہ اٹھائے گا. بھائی یہی وہ مرحلہ ہے جہاں شیطان بہکا دیتا ہے. کامیابی کے بعد زیادہ خطرناک مرحلہ ہے، ناکامی کے بعد پھر بھی آدمی زندہ رہتا، کامیابی مار دیتی، کیوں؟ غافل ہو جاتا ہے، اب توجہ نہیں رہتی، اب تیاریاں نہیں ہوتی. تو قرآن کا یہ سورہ نازل ہوا، بہت اہم سورہ ہے، انفال ہر سورہ اہم، لیکن ان حالات میں میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں، آج میرا عنوان تفسیر قرآن نہیں. ہمیں پروردگار عالم نے ایک ملک عطا کیا پاکستان، ایک کامیابی ہمیں ملی، وہ یہی مرحلہ تھا جہاں سے غفلت شروع ہوگی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے بزرگ بتاتے کہ پاکستان بننے سے پہلے اگر کسی مسجد کے سامنے سے ہندوؤں کی بارات گزر رہی اور نماز کے وقت باجا بج جائے تو ہندو مسلم فساد ہوتا تھا. آج وہی مسجدیں ہیں اور آج اپنا ملک ہے اور وہی مغرب کی اذان ہوتی ہے، مومنوں کے گھر سے آپ کو اسی وقت گانے کی آواز بھی نظر آ جائے گی. تو اب پروردگار جن حالات میں ہمارا ملک آج کل گزر رہا ہے اور جن حالات میں ہم اور آپ انفرادی طور پر، ایک بات سن لی، دو بہت عجیب جملے ہمارے سامنے آئے، قائد اعظم کی عظمتوں کو مانتے ہوئے یہ دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا. ایک قرآن کی آیت ہے، ایک امام معصوم کا فرمان. حضرت یوسف، آج کی مجلس کے شروع میں جناب یوسف کا تذکرہ ہوا، دوبارہ سنی، حضرت یوسف قید خانے میں ڈال دیے گئے، اور یہ جو قید میں ڈالے ہیں 14 سال قید میں رہے، 14 سال، یہ کسی عقیدے کے امتحان کی وجہ سے نہیں، عموماً انبیاء کو اور نبی کی جو پہلی فوج ہوتی ہے اسے امتحان دینا پڑتا ہے عقیدے کی وجہ سے. بلال پہ ظلم ہوا تھا عقیدے کی وجہ سے، عمار پہ ظلم ہوا تھا عقیدے کی وجہ سے، سمیہ شہید کی گئی عقیدے کی وجہ سے. حضرت یوسف کا امتحان عقیدہ نہیں تھا، حضرت یوسف کا امتحان کردار و عمل تھا. ایک خاتون جناب یوسف کو گناہ کے راستے میں لے جانا چاہ رہی, یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ دو خداؤں کا کلمہ پڑھو, یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ بت کے آگے سجدہ کرو, گناہ کے راستے میں لے جا رہی. جناب یوسف نے ان کی بات نہیں مانی. یہ سارا واقعہ لوگوں کو معلوم. ابھی بھی پاکستان میں بسوں میں گا گا کے قصہ یوسف و زلیخا بیچا جاتا, لیکن اس کا ایک جملہ جو قرآن کی آیت, جب جناب یوسف قید میں گئے اس نے ایسے قید میں نہیں ڈالا, پہلے تھریٹ کیا, اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میرا شوہر وزیر اعظم ہے مصر کا, ساری زندگی تمہیں جیل میں سڑا دوں گی. الفاظ جو بھی ہوں مفہوم یہی تھا, جناب یوسف جیل میں چلے گئے اور اس کی بات نہیں مان رہے, مگر کیا کہے کہ جیل میں گئے. السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, خدا بندہ جس گناہ کی جانب مجھے بلایا جا رہا ہے اس سے تو جیل میں جانا بہتر ہے. جناب یوسف بتا رہے گناہ گناہ, اب وہ جو گناہ ہے میں اس کا نام زبان پہ یوں نہیں لانا چاہتا, ایک حدیث کی وجہ سے آ رہا. وہ خاتون جناب یوسف کو گناہ کے راستے میں لگا رہی, جناب یوسف کہتے ہیں کہ جیل مجھے پسند ہے اس گناہ کے مقابلے, اور حدیث میں اسی گناہ سے ملتا جلتا ایک گناہ ایسا بتایا گیا جو ہم اور آپ تو دن رات کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ خام بات کر رہا ہوں, اس مجمعے کی بات نہیں کر رہا. الغنا اشد من الفنا, کہ یہ جو گانے بجانے کی آواز ہے نا یہ اس گناہ سے بھی زیادہ بڑی ہے جس کے لیے یوسف کو بلایا جا رہا. اب اس حوالے سے اس سے زیادہ شدید ہے یہ ایک الگ موضوع ہے جس کی آج گنجائش نہیں, مگر یوسف بتا رہے کہ آزادی نہیں چاہیے اگر گناہ کے ساتھ ہو, قید چاہیے اگر بغیر گناہ کے ہو. اور یہی چیز آپ دیکھیے اس جملے میں, اس جملے میں دیکھیے جو ایسے نوجوان کے لیے امام نے کہا, کہ جب اس نوجوان کا واقعہ میں پڑھتا ہوں تو ایک بار دلوں میں بڑی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کتنے ہی گناہگار صحیح, ایک بار سچی توبہ کر لے ہر گناہ معاف ہو جائے گا, ہم اس طرح سے نہیں. وہ کتنا عظیم بنا بعد میں, شروع میں کتنا برا تھا, بشر حافی, آخر میں جا کر یہ امام کے نائب قرار پائے شہر بغداد میں, بے شر, جو اردو میں عام طور پہ بشر بشر کہا جاتا ہے, چلے میں بھی بشر کہہ دوں, بے شر حافی ترجمہ ہے. دیکھیے پوری حدیث بہت مشہور ہے, میں ہر سال حج میں منا کے میدان میں یہ حدیث پڑھتا ہوں, مگر اس کا ایک جملہ آپ کو بتانا. اللہ نے غلامی سے ہمیں آزادی دلائی, یوسف نے کہا وہ غلامی بہتر ہے جس میں آدمی گناہ سے بچا ہوا. اور اب آئیے امام معصوم کی زبانی سنیے آزادی کسے کہتے ہیں. ایک بار ہاپی, ہاپی کا مطلب ہے ننگے پیر, جوتا نہیں پہنتا جو چپل نہیں پہنتا جو ننگے پیر چلتا. حدیث اس امام کی ہے جس کا نام میں آخر میں ہی لوں گا. بغداد میں کافی عرصے قید بھی رہے اور دوران قید کبھی کبھی رہا بھی کیے گئے. بغداد کا سب سے بڑا تاجر, رئیس و تجار, تمام تاجروں کا سردار, اور بغداد بھی اس زمانے کا بغداد جب دنیا کا سب سے زیادہ دولت مند علاقہ بغداد تھا. آج کا نیو یارک, آج کا پیرس, آج کا ٹوکیو, آج کا واشنگٹن, آج کا شکاگو کیا رشتہ ہے بغداد کے سامنے؟ دولت کے انبار بھرے تھے, الف لیلہ کا ماحول حقیقی ماحول تھا, ہر آدمی پیسے سے کھیل رہا ہے. ایک بار جب پیسہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خرابیاں لے کے آتا, جب اللہ نعمت دیتا ہے تو پہلے گھر میں بے حجابی آتی, جب اللہ برکت دیتا ہے پہلے گھر میں نمازیں قضا ہونے لگتی, جب اللہ گھر میں نعمتیں نازل کرتا ہے پہلا کام یہ کہ گانا بجانا شروع ہوتا. بغداد کی بھی یہی حالت, کھچ کھچ کے دولت آ رہی اور اس سے زیادہ کھچ کھچ کے گناہ آ رہے. عام آدمی کی یہ حالت ہے جو بغداد کے سب سے مالدار آدمی, سب سے مالدار سیٹھ, اس کے گھر جہاں سب اتنی دولت, اور پھر ہوا یہ کہ وہ مر گئے, اتنی دولت چھوڑ کے گیا کہ اگر زندگی بھر وارث کام نہ کرے تب بھی ان کے لیے کافی. اور وارث بھی فقط ایک جوان بیٹا تھا, ایک بیٹا جوان, جوانی کا عالم, جوانی ویسے ہی گناہوں کی جانب لے کے جاتی, اور اتنی دولت آ گئی, اور ایک باپ کا ذرا سا مورل پریشر ہوتا ہے وہ باپ بھی مر گئے. نتیجہ کیا ہوگا؟ چاروں طرف کے اوباش اور لوفر لوگوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا, ایسے دوست اور احباب ملے، 24 گھنٹے گناہ میں ڈوبا رہتا. لیکن یہ والی حدیث ہمیں ایک امید بھی دلاتی کہ دے بڑے گناہ کر لو، مایوس کبھی نہ ہونا. یہ واقعہ امام معصوم ہی کا تو ہے نا، کہ امام معصوم نے اپنے ایک شاگرد کو دیکھا کہ وہ پاگل ہو گئے. پاگل اب جانتے سب کچھ ہے امام، لیکن ہمیں اور آپ کو جو پیغام دینا، امام نے کہا یہ اتنا پڑھا لکھا سمجھدار امام کا شاگرد، اور امام بھی وہی جس کے جو آج کل کربلا کے لوٹے ہوئے قافلے دیے، تو ایک ایسا شاگرد جو اتنا بڑا تھا کہ اپنی قوم کا امام بن گیا، پاگل ہو گئے. چوتھے امام نے اپنے اثار سے پوچھا یہ پاگل کیوں ہو گئے، اتنا پڑھا لکھا، اتنا عقل مند، اتنا دانش مند، اتنا ذہین. کہا مولا اس سے غلط فہمی میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا، اور جب اس نے قتل کے نتائج پہ غور کیا کہ قیامت میں کتنی اس کی بڑی سزا ہے، اللہ کا کتنا عذاب ہے، عذاب خدا کو یاد کر کے یہ اتنا پریشان ہوا کہ پاگل ہو گیا. اتنا بڑا میرا گناہ، ایک مسلمان کلمہ گو میرے ہاتھ سے قتل ہوا، جنہیں پتا ہے کہ مسلمان کے قتل کی سزا کیا، پاگل ہو گیا. چوتھے امام نے اس کی حالت دیکھی کا افسوس، اس نے دوسرا گناہ زیادہ بڑا کیا پہلے گناہ کے مقابلے میں. گھبرا کے لوگوں نے کہا مولا اس نے ایک ہی گناہ کیا ہے، کہا نہیں دو گناہ کیے، اور دوسرا بڑا ہے پہلا اس کے مقابلے میں چھوٹا. مولا ایک گناہ تو ہم کو معلوم ہے کہ اس نے قبل کیا کلمہ گو مسلمان کا، کہا نہیں دوسرا گناہ یہ کیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا قتل سے زیادہ بڑا گناہ. کتنا ہی بڑا گناہ کر لو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ بڑے سے بڑے گناہگار کے گناہ کو معاف کرتا ہے، یہ جان بوجھ کر میں اس لیے لے کے آیا جملہ. کہ بعض لوگوں نے کہا مولانا 3 دنوں میں آپ کی 9 تقاریر سنی، گھر کے اس سال میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں، آیا کوئی قبر کے عذاب کا واقعہ، کوئی سانپ، کوئی اشباہ، کوئی بچھو، کوئی کوڑا، کوئی آگ آپ کے سامنے پیش کی میں؟ پھر بھی لوگوں نے کہا ذرا مایوسی کا احساس ہو رہا. اور چونکہ میرا عنوان ہی اس دفعہ ایسا ہے جعفری ہاؤس میں، جو ابھی شروع نہیں ہوا، مجلسیں بے شک ختم ہونے جا رہی ہیں، 1.5 مجلس رہ گئی، ایک آدھی آج کی کل کی آخری، ابھی تک اصل عنوان شروع نہیں ہوا، اسے سن کے تو آپ اور مایوس ہوں گے. تو میں نے کہا پہلے سے بتا دوں خبردار، کسی لمحے بھی مایوسی دل میں نہ آنے پائے، چاہے وہ انفرادی گناہ کی بات ہو اور چاہے میرے اس عنوان کی بات ہو جو آج کی تقریر کے آخر سے شروع ہو کے کل تکمیل کے مرحلے پہ پہنچے گا. مایوس کبھی نہ ہو، گناہ ہے کبیرہ. ایک بار یہ واقعات سن کے اور امید بڑھ جاتی ہے، جن میں سے ایک واقعہ یہ، نوجوان دولت کے امباب، باپ مر گیا، اتنی دولت چھوڑ کے گیا کہ 7 پشتوں کے لیے کافی، بغداد کے سارے غنڈے بدماش ٹائپ کے دوست اس کے دوست بن گئے، اور اس کو الجھا لیا ان چیزوں میں جو دولت ویسے ہی گناہ لے کے آتی. اب 24 گھنٹے شراب، 24 گھنٹے گانے، 24 گھنٹے ڈانس کی محفلیں، بس یہی سب کچھ، جسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں، میری میکے، خوشی 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 بس. اور ہمارے یہاں خوشی کہتے ہی گانے سننے کو. مولانا ایک شادی میں بھی ہم گانے نہ گائیں، ایک ہی تو خوشی کا موقع آیا. مولانا نو ربیع الاول کو بھی ہم گانے نہ گائیں، ایک ہی تو ہمارے پاس خوشی کا موقع آیا. یہ عیسائیوں کا بھی ایک غلط تصور، آج پوری مغربی دنیا کی جتنی بھی پولیس ہوگی اس کے ہاتھ پاؤں پھیلے ہوں گے، پھولے ہوں گے. اتنے شراب آج پی کے گاڑیاں چلائی جائیں گی، اتنے ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوں گے. لیکن میں کہیں اور جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں. اب نوجوان کا یہی ماحول، یہاں تک کہ نہ دن کا ہوش نہ رات کی خبر، نہ نمازوں کا احترام، نہ مسجد کا، نہ اذان کا. ایک دن ایسی ہی محفل سجی، رقاصہ بلائی گئی، ہر کنیز کوڑا، گھر کا کوڑا پھینکنے کے لیے، کچرا پھینکنے کے لیے پچھلی گلی کا دروازہ کھول کے گلی میں گئی تاکہ وہاں کوڑا پھینکا جائے. جیسے ہی دروازہ کھولا، یہ ساری آواز، شرابیوں کے قہقہے، رقاصہ کے ناچنے کی آواز، گلوکاراؤں کے گانے کی آواز، یہ سب باہر نکلی. اس وقت اس گلی سے کوئی مرد شریف گزر رہا، یہ جو دو آوازیں کان میں پڑ رہی ہیں، مسجد بلا رہی ہے حی علی الصلاۃ، مسجد اعلان کر رہی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا گھر اعلان کر رہا کم از کم یہاں شیطان بڑا مانا جا رہا. یہ دو آوازیں جو آ رہی ہیں وہ رکا، اور ایک بات کنیز سے پوچھا کہ گھر کس کا؟ کہا رہے میرا آقا رئیس و تجار بغداد کا سب سے مالدار آدمی، اتنا بڑا شیر پتہ ہی نہیں تجھے. اس گزرنے والے نے کنیز کا جواب سننے کے بعد بھی ایک جملہ کہا. اس جملے کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ پیش کیا، گھر کے اس میں اور بھی پیغام ہے مگر خاص یہ جملہ. گزرنے والے نے کہا تیرے آقا کا گھر، یہ بتا تیرا آقا آزاد ہے یا غلام؟ قائد اعظم نے ہمیں آزادی جیسی نعمت دی اور امام بتا رہے آزادی کسے کہتے ہیں، تیرا آقا آزاد ہے یا غلام؟ ارے کنیز حیرت کی انتہا نہ رہی، اے شخص میں نے ابھی بتایا میرا آقا بغداد کا سب سے مالدار آدمی اور تو پوچھ رہا وہ غلام ہے؟ وہ کسی کا غلام کیوں ہونے لگا؟ سینکڑوں اس کے غلام ہیں، سینکڑوں اس کی کنیزیں، وہ آزاد ہے. امام نے، یہ آپ سمجھ گئے کہ امام کا واقعہ، امام ایک بار ایک جملہ کا اور آگے بڑھ گئے، کہا کہ ہاں طور طریقے بھی آزاد لوگوں کے لگ رہے ہیں، لچھن بھی آزاد لوگوں کے لگ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے عذاب قبر سے بھی آزاد ہے، قیامت کے حساب کتاب سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے. طریقے تو آزاد لوگوں کے اس نے ایسے بنا لیے جیسے نہ کوئی اللہ ہے، اور اگر ہے بھی تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی جہنم کا عذاب اللہ نے نہیں رکھا، کوئی قبر کا عذاب نہیں رکھا. یہ کہا اور آگے بڑھ گئی ماں. میں نے اس سے پہلے جعفری ہاؤس سے لے کے قومی مرکز تک ہر سال کے مجلسوں میں ایک جملہ بہت دہرایا، اور وہ یہ ہے کہ یہ انسان کا دل بھی عجیب چیز اللہ نے بنایا. کبھی پورا قرآن اسے سنا دیں، ہم نہیں امام رسول، ذرا سا اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ سیاہ دلی میں اضافہ ہو جاتا ہے. منافقین کس سے قرآن سن رہے تھے؟ مجھ سے نہیں سن رہے، رسول خدا سے سن رہے. بازار کوفہ کے تماشبین کس سے قرآن سن رہے ہیں؟ نوکے نیزہ پہ کٹے ہوئے آقا حسین کے سر سے قرآن سن رہے ہیں. اثر ہوا تو؟ اور کبھی ایک عام سا جملہ کسی بچے کا اور اس طرح آدمی کو بدل کے رکھ دیتا. یہ تو خیر پھر بھی امام کا جملہ ہے، لیکن شرابی نے تو امام سے نہیں سنا نا، اس نے تو اپنی کنیز سے سنا. ایک جملہ، کنیز واپس آئی. اب ایک بار نگاہ پڑ گئی بشر، سینکڑوں کنیزیں اس کے گھر میں کام کر رہی ہیں، لیکن اتفاق کی بات کنیز پہ نگاہ پڑ گئی. کہا کہ اتنی دیر کے بعد کیوں واپس آئی؟ میں نے تجھے گھر کے کاموں کے لیے رکھا یا گلی میں لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے؟ شرابی کا غصہ تو ویسے ہی مشہور، کچھ بھی نہ ہو شرابی شراب کے غصے میں آ جائے، یہ تو سب سے مالدار آدمی. کنیز تھر تھر کاٹنے لگی، یہ پرانا زمانہ جہاں ذرا ذرا سی غلطیوں پہ غلام اور کنیز کے کان اور ناک کاٹ دیے جاتے ہیں، دانت توڑ دیے جاتے ہیں، آنکھیں ضائع کر دی جاتی ہیں، اور کوئی پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں کہ کیا کر رہے. کنیز تھر تھر کاٹنے لگی، کہا نہیں نہیں آقا میں کسی سے باتیں نہیں کر رہی. ایک مسافر نے پوچھا گھر کس کا، اور ایسا جملہ کہا آپ کے بارے میں کہ میں برداشت نہ کر سکا. شرابی کے پاس یہ باتوں کا وقت کہا، لیکن یہ جو کہا سنا کہ میرے بارے میں جملہ تھا، اب ایک بار توجہ ہوئی. میرے بارے میں کیا تھا؟ کہ وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا آپ آزاد ہیں کہ غلام، جس کے سینکڑوں غلام ہیں، جس کی ہزاروں کنیزیں، آپ کے بارے میں پوچھ رہا. میں برداشت نہ کر سکی، میں نے ایسا اس کو جواب دیا. شراب کے نشے میں چور بشر کہتا کہ پھر وہ آگے بڑھ گیا ہوگا. کہا نہیں، جملہ بڑا عجیب کہہ کے گیا. یہ کہہ کر گیا کہ ہاں طور طریقے بھی آزاد لوگوں کے لگ رہے ہیں، شاید حساب کتاب سے بھی آزاد ہے، شاید قبر سے بھی آزاد ہے، شاید جہنم سے بھی آزاد ہے، شاید خدا کے غضب سے بھی آزاد ہے. ایک بار سینے میں تیر کی طرح سے جملہ لگا، جبکہ سنا کنیز سے ہے، مگر اس طرح سے یہ جملہ سینے میں پیوست ہو گئے. بے اختیار جام شراب ہاتھ میں تھا، دیوار پہ پھینک مارا، وہ ٹوٹا اور اپنی جگہ سے دوڑتا ہوا نکلا کہ کہیں وہ آدمی غائب نہ ہو جائے، چلا نہ جائے. دیکھا کہ گلی کے سرے پر ہے، امام آہستہ چلتے ہیں، یہ دوڑتا ہوا گیا، امام کے پیروں پہ گرا. کہا تیرے ایک جملے نے میری آنکھیں کھول دی ہیں. واقعاً کتنی ہی دولت ہو، کتنی ہی بڑی کوٹھی ہو، کتنا ہی اچھا کاروبار ہو، لیکن خدا کا غضب، قیامت کا حساب کتاب، پولے صراط سے گزرنا، قبر کا عذاب، یہ سب تو برحق ہے. تیری ایک جملے نے میری آنکھیں کھول دی. ہاتھ بڑھا، میں تیرے آپ پہ توبہ کرتا ہوں، لیکن اپنا نام تو بتاؤ. امام نے تو اپنا نام بتایا، انا موسیٰ بن جعفر، یعنی ہمارے الفاظ میں پہچان دو مجھے، میں تمہارا ساتواں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں. مگر ایک جملہ موضوع سے ہٹ کے کہہ دوں، موضوع ہے آزادی. آزادی اس لیے نہیں آئی تھی کہ ہم شرابے پیئیں، آزادی کی نعمت اللہ نے اس لیے نہیں دی تھی کہ ہماری عورتیں بے پردہ گھومیں. لیکن ایک جملہ کہہ دوں، زندگی میں اس کے بعد بشر نے کبھی جوتی نہیں پہنی. لوگوں نے کہا بھائی یہ کس لیے؟ کہا اس لیے کہ جب میں نے امام کے ہاتھ پر توبہ کی اور کہا تھا کہ مولا میں سچی توبہ کرتا ہوں، اب جس حالت میں آپ کے سامنے ہوں مرتے دم تک اس حالت کو نہیں بدلوں گا. ہماری تو توبہ ایسی ہے کہ آج توبہ کی دو دن بعد پھر پرانے انداز پہ چلے. کہا کہ میں ڈرتا ہوں، اس وقت میں گھر سے بے اختیار دوڑتا ہوا نکلا تھا ننگے پیر، میں ڈرتا ہوں جوتی پہننے کی وجہ سے کہیں اپنے وعدے کے خلاف ورزی تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اپنی حالت بدل دی. اب بعض ضعیف کتابوں میں لکھا، یاد ہے معتبر واقعہ شہید مرتضیٰ مطہری نے داستان راستان یعنی سچوں کی کہانیوں میں پورا واقعہ نقل کیا. اس کے بعد ایک ضعیف روایت تاریخ کی، وہ بھی امام کی نہیں، کہ بہرحال جب تک بشر زندہ رہا بشر بغداد کی گلیوں میں کوئی جانور خلاجت نہیں بچھیرتا تھا. اللہ کا ایک ایسا مقدس بندہ ننگے پیر گھوم رہا ہے، ہماری وجہ سے اسے تکلیف نہ ہو. بلکہ جس دن بغداد کے شہریوں نے صبح کو دیکھا کہ ایک گھوڑا یہاں سے گیا غلاظت بھکیتا ہوا، سمجھ گئے کہ بشر مر گیا ہے، ورنہ ایسا نہ ہوتا. اتنا بڑا شرابی، اتنا گناہگار، ایسا ناچ اور گانے میں لگا ہوا. باقی جملے تو میں نے بشر کے احترام میں نہیں کہے، لیکن پیسے والوں کی ایکٹیویٹیز، شرابیوں کی سرگرمیاں، جملے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ سارے گناہوں میں ڈوبا ہوا ایک بار سچے دل سے توبہ کی تو اتنے بڑے رتبے پہ پہنچا کہ امام نے بغداد میں اسے اپنا نمائندہ بنا دیا تھا. مگر جملہ جو تھا وہ ایک تھا، اسے آزادی نہیں کہتے ہیں. یہ خیال مت کیجیے. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ آزادی کے بعد ہم غافل ہو گئے. قرآن کی کیا آیت میں نے تلاوت کی، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نعمت دے گا تمہیں شکر ادا کرنا ہے، اور اگر تم نے شکر ادا کیا نہ کیا. آزادی بھی ایک نعمت، قائد اعظم کا وجود بھی ایک نعمت. اگر تم نے شکر ادا نہ کیا، کفران نعمت کیا، میرا سخت عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے. تو ہر خرابی دوسروں کی جانب سے نہیں ہوتی ہے، بعض خرابیاں ہمارے اپنے کردار و کرتوت کا نتیجہ ہے. اب آپ پلٹ کے ایک جملہ کہیں گے، اسی کا جواب مجلس کے شروع میں دے چکا ہوں، مولانا یہ جن لوگوں نے خرابیاں پیدا کی ان سے جا کے کہیے، ہم کیوں پیسے جا رہے ہیں بیچ میں؟ ہمارے گھر میں تو حجاب بھی ہوگا، ہمارے گھر میں تو ناچ گانا بھی نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں تو دیگر خرابیاں بھی نہیں. یہ اس کا جواب میں نے دیا سورہ انفال. سورہ انفال کہہ رہا ہے ڈرو، جب امتحان اور آزمائش بڑی ہو جائے، فتنہ پھیل جائے، تو خالی ظالم اس کی لپیٹ میں نہیں آتے ہیں، وہ مظلوم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. جو اپنے گھر کو محفوظ دیکھ کے سمجھ رہا ہے کہ بس میری ذمہ داری پوری ہو گئی، نہیں، آپ کی ذمہ داری وہ ہے جو آقا حسین نے اپنے آخری خط میں لکھی. آقا حسین کا آخری خط کیا ذمہ داری لکھی ہے؟ کہ میں اس لیے مدینے سے نکل رہا ہوں کہ ارید و انا امر بالمعروف وانہی عن المنکر، تاکہ نیکیاں پھیلاؤں اور لوگوں کو گناہ سے روکوں، اور طلب اصلاح امت جدی نانا کی امت کی اصلاح کروں، وہ اسیر و بصیرت جدی وابی، اور میں نیا کام نہیں کروں. یہی میرے نانا کی سیرت ہے، یہی میرے بابا کا طریقہ ہے، وہ ہے آپ کی ذمہ داری. اگر ہمارے اور آپ کے گھر محفوظ، اگر ہماری اور آپ کی ذات محفوظ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ سمجھے اب اللہ آپ کا امتحان نہیں لے گا. سورہ انفال کہہ رہا کہ اگر آپ نے کہا میرے گھر کی عورتیں ساری با پردہ، لیکن فلا شادی میں اس لیے جانا پڑا ہے کہ بہن کی بیٹی کی شادی ہے ناراضگی ہو جائے گی، بھائی کی بیٹی کی شادی ہے تعلقات ختم ہو جائیں گے، کہاں گئے امر بالمعروف؟ کم سے کم وہاں جا کے کلمہ تو کہنا ہے، اس کو بتانا تو ہے کہ تم گناہ کر رہے. ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے نہیں ڈرتے. مولانا آپ کو کیا پتا کاروباری تعلقات ہیں، تعلقات خراب ہو جائیں گے، خاندانی رشتے ہیں یا رشتے ٹوٹ جائیں گے، آپ کو کیا پتا وہ کیسا آدمی ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا. پھر یہ بھی مت کہیے کہ ہم تو دین پہ عمل کر رہے ہیں، مگر یہ ساری خرابیاں ہمارے گھر میں کیوں آ رہی ہیں؟ جو ظالم ہے اللہ ان کو سزا دے. جب خرابی اتنی پھیل جاتی ہے، ظالم و مظلوم دونوں اس کی لپیٹ میں آتے ہیں. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، اور یہ بہت اہم بات ہے جو کل مکمل ہوگی، کہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم اس وقت ایسا ہمارا ماحول بنایا گیا شدت الفتن، یہ روایت میں اتنے پرابلم ہماری قوم میں پیدا ہو رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ فرقے بن جاتے ہیں، یہ غالی ہے، وہ نصیری ہے، یہ ایسی نماز پڑھتا، وہ ویسی نماز پڑھتا، یہ ان کی تقلید میں، وہ ان کی تقلید میں ہے، یہ آزاداری کو نہیں مانتا، وہ نماز کو نہیں مانتا، یہ اس مرجے کو نہیں مانتا، وہ اس مرجے کو نہیں مانتا، یہ اس دن عید مناتا ہے، وہ اس دن عید مناتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ ہمارے اتنے اختلاف پیدا ہوتے ہیں، اور پھر دوسری طرف ساری اسلام دشمن طاقت ہے، اس طرح سے روزانہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ لے کے آتے ہیں۔ البتہ یہاں پہ ایک جملہ اور کہہ دیں، اور وہ یہ ہے کہ اتنے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں خالی ان کی وجہ سے نہیں جو ہمارے دشمن ہیں، کبھی تو لگتا ہے اللہ کی وجہ سے بھی، زلزلے ہیں تو ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، اور سیلاب ہیں تو ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، اور قدرتی آفات ہیں تو وہ بھی ہمارے ملک میں آ رہے ہیں۔ الہی عظم البلاء وبرئ الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء، ایک وقت آتا ہے امید بھی ٹوٹ جاتی ہے، لگتا ہے کہ اب بہتری کے کوئی امکان نہیں، اسی طرح رہے گا۔ ذاقت الارض ومنعت السماء، یہ روایت کا جملہ ہے نا، یہ دعا فرض، حالت یہ ہے کہ زمین تنگ ہو گئی ہے، بھاگ کے جائے تو کہاں جائے، آسمان بند ہو گیا ہے، لگ رہا ہے ہمارے لیے آسمان سے کوئی رحمت بھی نہیں ہے، کافروں کے لیے پھر بھی ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، زمین تنگ ہو گئی۔ ایک جملہ میں آپ سے اس لیے کہہ دوں کہ مجھے حق ہے یہ جملہ کہنے کا، آپ کو شاید حق نہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ ایک راستہ لوگ یہ نکالتے ہیں کہ مولانا قائد اعظم نے پاکستان دلوایا ہوگا، اب رہنے کے قابل نہیں، بہت بدتمیزی والا جملہ، ہم جا رہے ہیں امریکہ، ہم جا رہے ہیں کینیڈا، ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے، ہم کا ہمارا رائٹ بن گیا ہے، ہمارا ویزا منظور ہو گیا ہے، یہاں سے تو بچ نکلیں گے، آسمان سے گر کے کھجور میں اٹکنا اور آگ سے نکل کے کڑھائی میں گرنا، وہاں بھی ہر ایک کے لیے سہولت ہے، صاحب ایمان کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔ ذاقت الارض ومنعت السماء، ملیشیا میں کیا ہوا، پاکستان میں تو میں نے دیکھا 90% مومنین کو پتہ ہی نہیں کہ شب عاشور کتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا، معلوم ہی نہیں۔ یہ وہ ممالک تھے فارس کے کہ جن کا کبھی ہمارے عقیدے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، وہاں کی حالت دیکھ، جہاں بچ کے جائیں، میں مثالیں نہیں دینا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں مجالس پڑھنے کے لیے بھی اکثر جاتا ہوں، اور چند دنوں سے میں وہاں ٹھہرا ہوا بھی ہوں، کیسے کیسے لوگ تنہائی میں آ کر کس طرح سے روتے ہیں کہ ہم کہاں آ کے پھنس گئے، لیکن ایسی جگہ آ گئے کہ مولانا واپس بھی نہیں جا سکتے، بہت کم لوگوں نے ہمت کی، میں جانتا ہوں وہ اپنے امریکہ کا گرین کارڈ کینسل کر کے آئے کراچی میں، میں آپ کو ملواؤں، جب ان کی ساتویں کلاس میں پڑھنے والی بچی کو ایئرس کے حوالے سے وہ چیزیں دی گئیں کہ جو تمہارا بوائے فرینڈ تمہارے پاس آئے گا تو یہ احتیاط کر لینا، وہ تو نہیں کرے گا، ساتویں کلاس کی بچی، اور باقاعدہ پوری کلاس کو بٹھا کر یہ ساری چیزیں بتا کے وہ چیزیں دی جا رہی ہیں کہ نام میں لوں گا، آپ کہیں گے یہ احترام ممبر کے خلاف ہے، مجھے بھی معلوم۔ اسی رات کو وہ اپنا گرین کارڈ کینسل کرا کے ایسے بھاگے کہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا، لیکن ایسے کتنے والدین، بھائی مولانا یہاں کا تو سسٹم یہی ہے، یہ ساری باتیں تو برداشت کرنا ہے، لیکن ان میں جو درد دل رکھتے ہیں رات کی تاریکی میں آ کے روتے ہیں، کہاں آ کے بس گئے دجال۔ پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے مولانا کو سوائے اپنے مجلسوں کے ایڈورٹائز کے کچھ آ ہی نہیں رہا، نہیں، یہ مسئلہ ایڈورٹائز کا نہیں، یہ مسئلہ صرف ان لوگوں کا ہے جو دونوں مجلسوں میں آ رہے ہیں، یہ دجال تو رات کا موضوع ہے نا، امام زمانہ کے حالات، مگر ایک جملہ دجال کا بچہ بچہ جانتا، اور وہ یہ ہے کہ ایسی جنت لائے گا کہ دیکھنے میں بڑی اچھی لگے، ہر ایک کا دل چاہے گا جنت میں جاؤ، ایک بار قدم رکھے گا تو پتہ چلے گا کہاں پھنس گیا، دیکھنے میں جنت ہے اندر جہنم ہے، میں حالات نہیں بتانا چاہتا باہر کے، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ذاقت الارض ومنعت السماء، زمین تنگ ہو گئی ہے، یہاں رہیے تو دوسرے مسئلے ہیں، وہاں جائیے تو دوسرے مسئلے ہیں، اور پہلی تقریر ذہن میں رکھیں تو شاید یہاں کی موتیں وہاں کی زندگی سے بہتر۔ آقا حسین کا جملہ تو خیر بہت بڑا جملہ، کہ کبھی عزت کی موت، کبھی نہیں، ہمیشہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر، لیکن یہاں کی موت وہاں کی زندگی سے بہتر۔ پہلی مجلس پوری تفصیل آ چکی ہے، حضور ابن ابی کے واقعے، کہ یہاں کی موت شہادت کا رتبہ دلوا کے درجے کو بلند کرے گی، وہاں کی موت، وہاں کی زندگی آپ کی اولاد کا ایمان ضائع کرا کے آپ کو ساری زندگی پچھتانے کا موقع دے گی. بلکہ جملہ اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ مومن کے لیے کہیں سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں. ذاقت الارض، خود ایمان کے الفاظ ہیں، میرے بھی نہیں. ہاں، یہ بات ہو رہی ہے ایمان کے اعتبار سے. انفرادی کو مصیبتیں اور پریشانی آپ پر آتی ہیں. تو کل ایک جملہ آیا تھا، آج ایک نوجوان نے کہا مولانا جعفری ہاؤس میں بھی آپ یہ بہت مختصر پڑھ دیجئے، کیونکہ ایک ہی چیز کو تین جگہ پڑھتے پڑھتے میں تو تھک گیا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ کل میں نے ایک عام بات کہی کہ جو پریشانیاں آئے تو اللہ نے اس کا حل دعا کی شکل میں رکھا، لیکن رات قومی مرکز کی مردانہ مجلس میں ایک بہت اہم اور مشہور دعا بھی میں نے پڑھ دی اور اس کا فائدہ بھی بتایا تھا کہ جناب ام سلمہ جیسی خاتون گواہ کہ رسول اللہ نے یہ دعا مجھے تعلیم دی جب میرے شوہر کی موت ہو گئی اور میں بیوہ ہو کے پردیش میں اکیلے بیٹھی تھی، اور پیغمبر نے کہا ہے ام سلمہ یہ دعا پڑھ. اس کے نتیجے میں خالی اللہ مدد نہیں کرتا، جو تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر عطا کرتا. تو انٹرنیٹ پہ نوجوانوں نے اس دعا کو نعم البدل کے نام سے چھاپا، یعنی جو آپ کا نقصان ہوا اس سے بہتر ملے گا. ام سلمہ کہتی ہے رسول کے جملے پہ مجھے یقین تھا مگر دل میں خیال آ رہا تھا کہ اتنا اچھا میرا شوہر، اس سے بہتر شوہر مجھے اب کیسے مل سکتا، اور وہ بھی جب پہلا شوہر ملا تو میں 16-18 سال کی تھی، اب میں 40 سال کی ہوں، میری اولادیں بھی ہیں، بڑھاپے یا دھیڑ عمری میں اچھا رشتہ کہاں آتا. مگر اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول سے میری شادی ہو گئی، کائنات میں پیغمبر سے بہتر شوہر کس عورت کو مل سکتا ہے؟ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے دعا کی طاقت خود دیکھی. نوجوانوں نے یہ چاہا کہ جن مومنین کا کوئی ایسا مسئلہ، کاروبار میں کوئی ایسا نقصان ہے، اس سے بہتر ان کو موقع ملے، مکان زیادہ بہتر، اولاد زیادہ بہتر، بیمار ہیں اس سے اچھی حالت یعنی صحت چاہیے، ان کے استفادے کے لیے یہ دعا انہوں نے شائع کروائی ہے، کل قومی مرکز میں تقسیم کی دیا، جہاں بھی لے کے آئے. یہ تو بیچ میں ضمنی بات اس بات پہ آ گئی کہ انفرادی مسائل کے لیے تو پھر بھی اسلام نے دعائیں اور حل رکھے، لیکن جو اجتماعی مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے پھر قرآن کہتا ہے ظالم و مظلوم دونوں اس کی لپیٹ میں آئیں گے، اس کا علاج اس طرح نہیں ہوگا. اور اس انداز سے ہمارے گھروں میں شیطان داخل ہوا کہ گھر کے اندر آئیں تو انٹرنیٹ، ایس ایم ایس، ایم ایم ایس، موبائل کے فری پیکجز، گھر کے باہر جائیں میڈیا، ڈش اینٹینا، گھر کے باہر جائیں تو معلوم ہوا اسکول، کالج، اس مخلوط اجتماعات، گانے بجانے کی محفلیں. اسلام عید بقرعید خوشی کا موقع، غدیر خوشی کا موقع، جو خوشی کا موقع آتا ہے کہتا ہے کہ عام دنوں میں 5 نمازیں تھی، آج 6 پڑھو، آج 7 پڑھو. لیکن ہماری بھی یہ کیفیت، دیکھیے پاکستان میں جب کوئی خوشی کا موقع آئے گا سوائے گانے بجانے کے کچھ نہ ہوگا ہمارے پاس، باقی تفصیل کل آئے گی کہ یہ دور جدید کا فتنہ. مگر ایک سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ سن لی، بہت جلدی جلدی بات کر رہا ہوں اختتام پر، غرض آج میرا ارادہ کہیں بھی 45 منٹ سے زیادہ گفتگو کا نہیں تھا، لیکن بات یہاں بھی 1 گھنٹے کی ہو گئی اور لگ رہا ہے کہ 10 منٹ ابھی اور لگیں گے ہم کے بیان سمیت. ایک اجلاس ہو رہا مغربی دنیا کے ایک ایسے ملک جس کا ہدف صرف ایک چیز، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگوں کو عیسائی بنا سکتے ہو عیسائی بناؤ. افریقہ کے کتنے ملکوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے عیسائی بنا دیا گیا، وہ تو انقلاب اسلامی ایران کی برکتیں. کہ افریقہ اور جنوبی امریکہ جیسے ملکوں اس انداز سے اسلام پہنچا ہے کہ اگر کبھی آپ وہاں کے حالات معلوم کریں یقین نہیں آئے گا. مگر عیسائیت نے اپنا کام بہت پہلے سے شروع کیا، دیکھتے دیکھتے انڈونیشیا ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا. دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا، حج کرنے والوں کو بتا کیسے انڈونیشین قابل نظر آتے ہیں. مگر وہاں اگر کسی سے کہہ دے اسلامی ملک، آگ بگولا ہو جاتا ہے، ہمارا کوئی ملک اسلامی نہیں، ہم سیکولر، گالی سمجھتے ہیں. ہیں کچھ لوگ ہیں، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، دیکھتے ہی دیکھتے. جیسا کہ ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنائی نے 4 سال پہلے پہلی محرم کے خطبے اور پیغام میں کہا دیکھتے ہی دیکھتے سوہارتوں کے ذریعے سے, میں وہاں نہیں جا رہا ہوں. اب یہ پورا ایک نیٹورک جس میں یہ ٹی وی بھی استعمال کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اسکول اور کالج, اور ہر سال پھر فالو اپ ہوتا, جہاں جہاں ہم نے پیسہ لگایا, جہاں جہاں ہم نے مبلغ بھیجے, نتیجہ کیا نکل رہا. ہر سال ایک تجزیہ کیا جاتا ہے, اپنی غلطیوں کو چیک کیا جاتا, اپنا اسسمنٹ کیا جاتا ہے. وہ لوگ ہم نہیں کرتے. ہمیں ایک شب قدر اور ایک حج کا موقع دیا گیا, اس میں بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں اپنے گناہوں کو یاد کرنے. بہت لمبی بات ہو رہی ہے, آج چھٹی کا دن ہے اس لیے میں نے اتنی لمبی بات کر دی. گھر کی میری مجلسیں زیادہ, میں خود اپنے آپ پر بھی زیادتی کر رہا ہوں اور سننے والوں پر بھی. بہت جلدی باقی باتیں انشاءاللہ کل. تو اب ہوا یہ کہ دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کیا جا رہا اور سب سے کم نتیجہ یہاں نکل رہا. نہ ہونے کے برابر لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں, نہ ہونے کے برابر. اب سوال ہوا کہ جب اتنے پیسے دیے جا رہے اور اتنے مبلغ بھیجے جا رہے اور اتنے ریسورسز ہم اس ملک کے لیے رکھ رہے ہیں, نتیجہ اتنا مختصر کیوں ہے؟ آپ کاروباری لوگ, آپ حضرات جانتے ہیں, جتنا بڑا انویسٹمنٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو پروفٹ کی توقع ہوگی. تو ایک سوال کیا گیا جو یہاں کا ذمہ دار آدمی تھا, اور یہ بھی آج سے 40 سال پہلے کی بات, اب تو دنیا بہت آگے چلی گئی. انہوں نے کہا بھائی آپ نہیں جانتے پاکستان کس خطرناک ملک کا نام, یہاں پہ اگر کسی سے کہہ دو کافر بن جاؤ تو گویا پھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا, ایسا ہنگامہ اور فساد ہوگا. تو یہاں ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے ہی نہیں. پھر کیا ٹارگیٹ ہے؟ کا صرف ہے یہاں کے مسلمان نوجوان کو کافر نہیں بنانا ہے, اس کے دل میں اپنے مذہب کے بارے میں شک پیدا کر دینا. بس وہ ایک بار شک میں آ جائے کہ پتہ نہیں یہ صحیح نظریہ بھی ہے کہ نہیں, بس ہمارا کام ہو گیا. اس جواب کو نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ کیا گیا بلکہ گرانٹ دوگنی کر دی گئی کہ یہ تو بہت اہم کام تم کر رہے. جہاں شک پیدا ہو گیا بس اس کے بعد خود بخود ہمارا مسئلہ حل ہوتا چلا جائے گا. اور آج یہی حالت, میں ان دیندار نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا جو میرے سامنے بیٹھے, میں ان نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں جو صاف صاف کہتے ہیں کہ مولانا ہم تو الرجک ہو گئے ہیں اپنے مذہب سے, ہم تو فیڈ اپ ہو گئے ہیں اپنے مذہب سے. کوئی یہ کہتا ہے, کوئی وہ کہتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے, اس عالم نے یہ بات کہی, اس ذاکر نے وہ بات کہی, اس خطیب نے یہ بات کہی, کہا یہ پمفلٹ ملا, کہا اس کے خلاف پمفلٹ ملا. لیکن جو دیندار ہے وہ تو کسی طرح سے سمندر میں تیر کے اپنا راستہ ڈھونڈ لے گا. ایک عام نوجوان کی بات ہو رہی, اور ہماری قوم کا مزاج بھی کچھ ایسا. ایک صاحب آ کے پڑ گئے, اس وقت دن کا وقت, میں نے کہا بالکل ٹھیک صحیح کہہ رہے, واہ واہ کیا اچھی بات کہی, کیا دلیل لے. دوسرے صاحب آئے دلیلوں سے ثابت کیا اس وقت رات کا وقت, واہ واہ کیا اچھی بات کہی, سبحان اللہ, دو نعرے, دو مرتبہ تعریف کی گئی, یہ بھی صحیح. تیسرے صاحب آئے کہنے لگے کہ کیا بات کر رہے, ایک نے کہا دن ہے وہ بھی صحیح, ایک نے کہا رات ہے وہ بھی صحیح, کہا تم بھی صحیح کہتے ہو. تو یہ جو ہماری قوم کا مزاج بن گیا کہ ہر ایک کی بات سن رہے ہیں, ہر ایک صحیح, نہ اپنی معلومات ہے نہ سوچنے کا جذبہ. یہ ہمارے ان نوجوانوں کو جو پاکستان میں بھی اچھے خاصے ہیں, شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپانے سے کام نہیں چلے گا. یورپ اور امریکہ کی ایک پوری نسل ہماری, یہ پہلا موقع میں نے پوری تاریخ تشیعوں میں دیکھا کہ شیعہ اپنے مذہب سے مشکوک ہو چکا ہے کہ پتہ نہیں یہ مذہب صحیح ہے کہ غلط. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے متضاد نظریات اس کو مل رہے ہیں اور والدین نے کوئی بنیادی تربیت دی ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو سنڈے اسکول یا دینی مدارس میں صحیح اپنے بچوں کو بھیجتے ہوں؟ یہ تو احسان ہے میرے مظلوم آقا حسین کا کہ اتنے نوجوان بھی اگر ابھی تک تشیعوں کے دامن سے منسلک ہیں, جو حزب اللہ میں قربانی دے رہے نوجوان, جو ایران کے انقلاب میں قربانی دے رہے نوجوان, جو عراق میں مسلسل قربانیاں دے رہے خوشی کے ساتھ, جو پاکستان میں بھی, یہ صرف اس آزاداری کی برکت. ورنہ تو ہم نے خود سے کوئی کام نہیں کیا اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو. ایک جملہ میں نے خواتین کے درس میں کہا تھا, یاد دہراؤں, تشریح نہیں اب وقت نہیں, ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو تو بھوکے بھیڑیوں کے آگے چھوڑ دیا اور آنکھیں بند کر کے چلے گئے اور توقع کر رہے ہیں وہ صحیح سلامت رہیں. کہ جس انٹرنیٹ کو بغیر کسی سینسر اور فلٹر کے آپ اپنے بچے کے حوالے کر رہے ہیں, یہ بھوکے بھیڑیے کے آگے حوالے کرنے کے برابر. پتہ والدین کو بس خوش ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے, بڑی پڑھائی کی باتیں کر رہا ہو. یہ آزاداری کا آج بھی صدقہ اور تحفہ ہے. چنانچہ اس وقت ہمارے دشمن سارا کام عزاداری پہ کر رہے ہیں. عزاداری کو اس انداز سے مس کر کے دنیا کے سامنے پیش کرو کہ دنیا عزاداری کے نام سے بھی گھبرانے لگے اور شیعہ نوجوان بھی کہنے لگے کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا, یہ ہوگا نہیں. آقا حسین کا خون نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے کہ اس طرح سے یہ دشمنان اہل بیت اس کو ضائع کر دیں. آج کے لوگ کیا کریں گے, خود یزید کے دربار میں خون ہے, حسین اپنی سچائی کی قسم کھا رہا. اس سے بڑی صداقت حسین کی دلیلوں میں دلیل یہ بھی ہے کہ یزید کا اپنا بیٹا ساری زندگی کہتا رہا میرے باپ نے غلط کیا, گناہ کیا, جہنم میں جلوا, اور حسین کا بیٹا ساری زندگی کہتا رہا میں اپنے بابا پہ فخر کرتا ہوں, میرے بابا نے ایسی قربانی دی. یزید کے دربار میں حسین کی حمایت میں جو آواز آ رہی ہے, درود بھیجے محمد والے میں. اب مساجد کی منزل پہ رکنے کا موقع نہیں, اگر آواز کا سلسلہ کٹا تب بھی میں بس جاری رکھوں گا. یزید کے دربار میں رومن سفیر کھڑے ہو کے کہتا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں حسین کی سچائی کا. یزید کے دربار میں یہودی عالم کھڑے ہو کے کہتا اے یزید میں حسین کی سچائی کا اقرار کر رہا ہوں. حسین کا خون ایسا نہیں ہے کہ دشمن اپنی سازشوں میں کامیاب, مگر ہماری اور آپ کی کچھ ذمہ داری ہے. کل کی آخری مجلس میں آئی, بہت لمبی آج بات ہو گئی اور اس کی وجہ سے کل میں ذرا سی مجلس مختصر کروں. مختصر کا مطلب گھنٹہ تو آپ کو سننا ہی سننا ہے اگر آپ تشریف لا رہے ہیں. ماشاءاللہ کتنے ذوق و شوق سے آ رہے ہیں, مگر آج آخری جملے مصائب کے مصائب مجبوراً مجھے مختصر کرنا. لیکن اسلام کو اتنی بڑی کامیابی جو خون حسین نے دلوائی, وہ بھی بغیر قربانی کے نہیں. اگر ہم چاہیں کہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے خاندان میں اور ہماری برادری میں اور ہمارے شہر میں وہ اسلام زندہ رہے تو ہمیں بھی قربانی دینا ہو. خالی حسین ہی کا خون اسلام کے لیے نہیں, ہر مومن کا خون چاہیے. یہی وجہ کربلا میں اگر اکبر کا خون بہا تو غلام اوشی جون کا خون بھی بہا, تاکہ ہمیں اور آپ کو پتا چلے ہر ایک کی ذمہ داری. اور اتنی آسانی کے ساتھ اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی. کتنا بڑا امتحان اور کتنی بڑی قربانیاں اہل بیت کو دینا پڑی. سجاد کو ساری زندگی شام کو یاد کر کے روتا رہا, مگر اسی شام میں سجاد نے کتنا بڑا انقلاب بپا کیا. سجاد کے اس انقلاب میں بہت اہم حصہ ننی سکینہ کا بھی تھا. دربار شام جہاں یزید جیسے گھمنڈی اور مغرور کے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ توجہ دے کون آیا, سب معلوم ہے, مگر کسی کی توہین کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے نظر انداز کر. تاریخ کے اوراق پر یہ جملہ بھی آنا تھا کہ ہندا کا پوتا تخت حکومت پر سینہ تان کے جام شراب ہاتھ میں لے کے بیٹھا اور محمد کی نواسیاں قیدی بنائی ہوئی بازوؤں اور گردن میں رسی ہے, سر جھکائے کونے میں کھڑی. یہ بھی آنا تھا تاریخ اسلام پر. اور یزید کی حالت دیکھی, ایک تو ویسے ہی اقتدار کا نشہ ایک نشہ ہوتا, تخت پہ بیٹھا, پھر شراب بھی پی رہا ہے, جام شراب قصدن ہاتھ میں لیا ہے, آئے تفسیر والا گھرانہ سامنے کھڑا ہے اور یہ بے حیا اپنے ہاتھ میں جان بوجھ کے شراب میں جام لے کے بیٹھا اور ساتھ میں جوا بھی کھیل رہا. بتانا یہ جا رہا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کون آیا, میں اپنے کاموں میں لگا ہوں. اور ایک کونے میں اتنی دیر تک محمد کا گھرانہ قیدی بن کے کھڑا رہا, اتنی دیر تک زینب کے گھٹنے دکھنے لگے. جس بیوی نے ساری رات شام غریبہ چوبے خیمہ ہاتھ میں لے کے لوٹے گھر کا پہرا دیا, اتنی دیر دربار میں کھڑی کی گئی, زینب کے گھٹنے دکھنے لگے. چاروں طرف دیکھا, ایک غیرت مند مسلمان نہیں ہے جو آگے بڑھ کے یہ کہتا اے محمد کی نواسی تو ضعیف بھی ہے, تیرے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں, تو بیٹھ جا ہم کھڑے ہو جاتے. دیکھیں تاریخ میں آ جاتا کہ یزید کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا یا اسے اپنی جگہ نہ دینے دی الگ بات تھی, تاریخ میں آیا بھی نہیں. رومی سفیر کا واقعہ آ گیا عیسائی عالم کا واقعہ آ گیا، یہودی راہب کا واقعہ آ گیا، کسی مسلمان کا ایک جملہ نہیں آتا. یہ جملہ میں اکثر جناب عباس کے لیے کہتا ہوں، وہ پھر آگے آ جائے گا. ساری کائنات کا مشکل کشا ہے اہل بیت کا گھرانا. دنیا میں کسی میں کوئی پریشانی آ جائے وہ کس کو پکارتا؟ مومن ہی نہیں کافر بھی، انسان ہی نہیں جانور بھی، اہل بیت سب کے مشکل کشا. لیکن اگر اہل بیت میں کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو اہل بیت کے مشکل کشا کا نام ہے عباس. ایک بار زینب نے چاروں طرف نگاہ ڈالی، ایک گوشے میں کٹے سر نظر آئے جس میں عباس کا سر جو دکھائی دیا، زینب نے فریاد کی، عباس تو نہ رہا تو آج یہ وقت آ گیا ہے کہ تیری بہنوں کو اتنی دیر دربار میں کھڑا رہنا پڑ رہا. مگر یزید وہ تو شراب کے نشے میں، جوئے کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، اور سب سے بڑھ کر دشمنی اہل بیت کے نشے میں، دیکھنا ہی نہیں. پھر یزید کی توجہ کیسے ہوئی قیدیوں کی طرف؟ ایک ننھی بچی ہے جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے. 28 رجب کی ایک روایت بہت بے موقع پڑھ رہا ہوں، لیکن مسائل مکمل کرنے کے لیے 28 رجب کی ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ جب حسینی قافلے کے چلنے کی تیاری ہو گئی اور صغرا کو یقین ہو گیا کہ میرا بابا مجھے نہیں لے جا رہا، ابھی تک امید تھی شاید پھوپھی زینب سے سفارش کر دیں، شاید اماں ربا سے سفارش کر دیں، پتا چلا کہ اب میں نہیں جاؤں گی. تو آگے آئی رباب کے قریب، اماں جب سے میرا اصغر بھیا پیدا ہوا ہے میں نے تو اسے نہ دیکھا نہ گود میں لیا، صغرا بیمار اور جو نیا بچہ نو مولود نہیں ہو بہت بیماروں کو ذرا اس سے دور رکھا جاتا ہے، صغرا خود دور تھی. لیکن اب جب دیکھا کہ جا رہا ہے قافلہ، اماں اب تک میں نے اپنے اصغر کو نہ دیکھا ہے نہ گود میں لیا، ذرا ایک لمحے کے لیے میرے اصغر بھیا کو میری گود میں دے دیا. اصغر کو گود میں لیا اور ایک جملہ کہا، اصغر بھیا سب تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا تو بھی مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا؟ کس طرح بہن کے دل سے یہ بات نکلی، اصغر جو سینے سے چمٹا. حسین کا پیغام آیا، زینب بیویوں سے کہو سواریاں آ گئی ہیں، جلدی سے گھروں سے باہر آؤ. رباب آگے بڑھی، اصغر بھائی بیٹا آ قافلہ چلنے والا ہے. اصغر نے منہ پھیر لیا، بہن کے سینے سے چمٹا. ام فروا آگے آئی، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا. ام کلثوم آگے آئی، حسین کا پیغام آ رہا ہے دوسرا پیغام. فاطمہ کبرا آگے آئی، ننی سکینہ آگے آئی، اصغر ہے کہ صغرا کی گود چھوڑنے کو تیار ہے. حسین کا تیسرا پیغام آیا، اب زینب خود آگے بڑھی، اصغر بیٹا زینب کی گود میں آ جا. اور اصغر ہے کہ منہ پھیر کے صغرا کی گود میں منہ چھپائے لیتا ہے. یہاں تک کہ چوتھی بار حسین کا پیغام نہیں آیا، خود حسین آ گئے. زینب تجھے پتا ہے کہ رات سے پہلے مدینے سے نکلنا ہے، دیر ہو رہی ہے، آخر بیویاں کیوں باہر نہیں آ رہی؟ کہا بھیا اصغر نہیں مان رہا، صغرا کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. آقا قریب آئے، ایک جملہ اصغر سے کہا اور بس، گویا اصغر ایک طرح سے اچھل کے صغرا کی گود سے حسین کی گود میں آیا. حسین نے کہا، اصغر میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا، لیکن جو کربلا میں مجھے جہاد کرنا ہے اس میں مجھے تیری ضرورت بھی ہے، تیرے بغیر میرا جہاد مکمل نہیں ہو سکتا. بس سنا اصغر نے، بابا کو میری ضرورت ہے، کربلا کا ننھا مجاہد باپ کی گود میں آیا. اسی طرح سجاد نے کہا ہوگا شاید، سکینہ بہن میں تجھے شام کے اس زندان میں اور مصائب میں نہ لے جاتا، لیکن جو کامیابی مجھے شام میں حاصل کرنا ہے اس میں سکینہ مجھے تیری مدد کی ضرورت. چنانچہ بازار دربار شام میں یزید نہ علی کی بیٹیوں کو دیکھ رہا، نہ محمد کے نواسیوں کو، نہ امام وقت کو نظر انداز کر رہا، ننی سکینہ کا جہاد دیکھیے. بس ایک بات، سکینہ ہے جس کی وجہ سے یزید ادھر متوجہ ہوا. ایک بار منہ پھیرا، کہا کہ اے بچی یہ تو کیا کر رہی ہے؟ ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، پہلے بتا تو ہے کون؟ کہا نا فاطمہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی فاطمہ ہوں، بابا مجھے پیار سے سکینہ یا سکینہ کہا کرتا تھا. یزید نے کہا، اچھا یہ ہے حسین کی سکینہ، یہ ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے؟ کہا یزید میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں. بالوں سے چہرہ چھپا لیا. آئے سکینہ کے تو بال بھی اتنے بڑے نہیں آئے ہیں, تو میں نے ہاتھ سے چہرہ چھپایا. اگر تیرا ایک ہاتھ گلے پڑے, کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے. کہا یزید تیری فوج نے ایک رسی میں 18 گلے باندھے ہیں. مولا مولا شب 20 رمضان ساری رات آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے. زخمی علی, سر پہ گربت لگی علی, کروٹے بدل رہے ہیں. کلثوم کریمہ, بابا کیا تکلیف بہت زیادہ, طبیب کو بلاؤں؟ کہا کہ نہیں, تکلیف کا مسئلہ نہیں ہے, مجھے قیدی کے کرہنے کی آواز آ رہی ہے. ارے حسن کو بلا کے کہو ابن ملزم کی رسیاں ڈھیلی کرے, جب بابا کو آرام نہیں آئے گا. مولا ابن ملزم کی رسیاں ڈھیلی کرانے والے آئیے آج دربار شام میں دیکھیے. سکینہ کہتی ہے یسی تیری فوج نے ایک رسی میں 18 گلے باندھ دیے ہیں. میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے, میں بیٹھ جاتی ہوں میرے بھیا سجاد کا گلا گھٹنے لگتا. یزید نے کہا سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. سکینہ نے کہا کہ یزید اس میں کیا شک ہے؟ تو کہا بس ایک لمحے ایک چیز دیکھ. یہ کہہ کے تخت کے نیچے اشارہ کیا غلام نے, وہ تشت نکالا. اللہ اللہ 3.5 سال کی بچی تشت میں بابا کا کٹا سر دیکھا, بے اختیار پکاری ہائے بابا. یزید کہتا ہے میں اس وقت مانوں اگر حسین خود سے تیرے پاس آ جائیں. بس ایک بار سکینہ نے چلا ہوا کرتا دامن پھیلا دیا, بابا میری محبت کا امتحان ہو رہا ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کا کٹا سر تشت میں سے بلند ہوا, ہوا میں تیرتا ہوا چلا سکینہ کے جلے ہوئے کرتے میں آ گیا. سکینہ جھکی, بابا کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے. کل وہ وقت تھا حسین جھک کے سکینہ کا بوسا لیتے تھے, آج بیٹی جھک کے بابا کا بوسا لے رہی ہے. بابا ذرا دیکھ تیرے بعد مجھ پہ کیا گزری, میرے رخسار پہ تماچوں کے نشان, میرے زخمی کان. مگر بچی کہتی ہے بابا تو تو مجھ سے زیادہ زخمی نظر آ رہا, تیرا گلا کٹا ہوا, تیرے چہرے پہ خون علی اصغر ملا. الا ولا لعنت الله على اعدائهم اجمعين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ودع بندہ تجھے اس خون ناحق کا واسطہ جسے نہ آسمان قبول کر رہا تھا نہ زمین. آقا حسین کے چہرے پہ اس طرح سے رہا کہ قیامت تک اپنے نانا کے سامنے اسی حالت میں جائیں گے. اور تجھے اسی اصغر کی بڑی بہن سکینہ کے مصائب کا واسطہ. جو لوگ آج کے مجلس میں ہیں ان کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. صفِ عزا پہ بیٹھ کے جنہوں نے گریہ کیا, آنکھ میں ایک آنسو آیا, ہونٹوں پہ فریاد آئی, خداوندہ اس گریے کے وسیلے میں ان کی ساری حاجتیں قبول فرما. دنیا میں جہاں جہاں آج بھی محبان اہل بیت سالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ان سارے سالموں کو نیست و نابود فرما, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ تمام صاحبان ایمان خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں انہیں رزق کے ہر امتحان سے محفوظ فرما, ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما, ہمیں اہل بیت اور کربلا والوں کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما.